في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا درود بھیجے محمد وعلى محمد خداوند عالم انشاءاللہ آپ کے ہمارے آج کے روز عبادت دعا نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئندہ آنے والے باقی مشرنے والے دنوں میں ہمیں بہتر انداز میں اپنی عبادت کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ سورہ مبارکہ فرقان کی آیات اور اس کے حوالے سے آپ کے سامنے مسلسل آج چھٹا روز ہمارا چھٹے روز کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان 20% گزر گیا بہت تیزی سے گزر گیا یعنی آپ اس کو جب دیکھیں گے تو 20% ماہ رمضان ہمارے ہاتھ سے گیا کتنا ہم نے اس میں استفادہ کیا کتنی خصوصیات اپنے اندر پیدا کیں کتنی خداوند عالم کی محبت ہمارے دل میں مزید اجاگر ہوئی یہ ہمیں اپنے آپ سے دیکھنا چاہیے آیات جن کو آج آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کے نکات بیان ہوں گے وہ آیت نمبر 45 سے لے کر انشاءاللہ اگر موقع مل گیا تو 55 تک 10 آیتوں کو آپ کے سامنے کم و بیش بیان کریں گے پہلی آیت جس کو خداوند عالم نے اس طرح سے بیان کیا کہ علم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا کیا تم نے اپنے پروردگار کی یہ بات نہیں دیکھی کہ کس طرح اس نے سائے کو پھیلا دیا اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا قرار دے دیتا پھر ہم نے سورج کو اس سائے کے اوپر دلیل قرار دیا ہے پہلی آیت خداوند عالم نے قرآن کریم میں جا بجا ہم انسانوں کو مخاطب کر کے دعوت دی ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کیا تم غور نہیں کر رہے کیا تم ان چیزوں کی جانب نگاہ نہیں کر رہے یعنی اس کائنات کے اندر جو خداوند عالم نے بنائی ہے جتنی اشیاء کو چیزوں کو رکھا ہے حکمت کے تحت خلق کیا ہے اور کہہ رہا ہے خداوند عالم کہ جب تم ان چیزوں کی جانب نگاہ کرو گے ان چیزوں کو دیکھو گے اور دیکھنے کے بعد تھوڑی سی عقل استعمال کرو گے تو تم خود بخود اس کائنات کے نظم کی طرف پہنچو گے کائنات میں موجود بکھرا ہوا نظم تمہیں خود بخود رہنمائی کرے گا کہ یہ نظم خود سے وجود میں نہیں آتا جہاں کہیں بھی نظم ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ناظم پیچھے ہوگا جو اس نظم کو وجود دینے والا ہے وہیں سے پھر اس ناظم کی خصوصیات اور صلاحیتیں سامنے آئیں گی کہ جس نے اس پوری کائنات کو ایک نظم میں ڈسپلین میں آرڈر میں رکھا ہے وہ قدرت مند بھی ہے عالم بھی ہے اور پھر ہر چیز کا ایک نہ ایک تمہیں فائدہ نظر آئے گا تو تمہیں حکمت بھی نظر آئے گی یعنی ذرا سی ایک نگاہ انسان کی انسان کو خداوند عالم کی جانب بھی متوجہ کرتی ہے خدا کی کئی صفات کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے اس کو کہا گیا کہ یہ کائنات ہم نے بنائی کس کے لیے لِأُولِ الْأَلْبَابِ الباب جمع ہے لب کی لب کا مطلب کیا ہے ذہانت رکھنے والے ذہین افراد یہ کائنات خدا کہہ رہا ہے کہ جو اس دنیا میں فقط گھومنے پھرنے آئے ہیں جو اس دنیا کو سرسری سا لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس حادثاتی طور پر ساری چیزیں وجود میں آئیں وہ بھی دنیا میں آ گئے ایک وقت تک یہاں رہیں گے کھائیں گے پئیں گے اور زندگی کو فقط کھانا پینا چلنا پھر گھومنا ہی سمجھتے ہیں وہ غور نہیں کریں گے اس کائنات کے اندر جو غور کرے گا وہ عقل مند ہوگا، یا جو عقل مند ہوگا وہ غور کرے گا. ہر عقل مند انسان اس کائنات کے اندر موجود چیزوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے خدایا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار تو نے یہ بیکار خلق نہیں کیا، یہ تمام چیزیں کسی ہدف کے تحت ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب انسان اس کائنات کے اندر اشیاء پہ غور کرے گا اور غور کرنے کے بعد خدا بند عالم کی حکمت اور خلقت کی طرف اس کا ذہن متوجہ ہوگا، تو وہیں اس کو نظر آئے گا کہ اس کائنات میں اکثر اشیاء انسان کے تابع ہیں، یعنی انسان کو ایک سپیریئرٹی حاصل ہے، انسان کا مقام بہت ساری اشیاء اور مخلوقات سے اوپر ہے. تو وہ انسان جو مخلوقات کو دیکھ کر خدا کی حکمت کی طرف جائے گا، خدا کی علم کی طرف جائے گا، خداوند عالم کے اس کائنات کے خلق کرنے کے ہدف کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، ساتھ ہی وہ اس جانب بھی متوجہ ہو پائے گا کہ پھر میں کس وجہ سے خلق کیا گیا ہوں، مجھ کو جو اشرف بنایا گیا یا مجھ کو جو کائنات کے اوپر بہت ساری چیزوں پہ اختیار دے دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ میرا اس کائنات میں کوئی خاص مقام ہے. یہاں سے پھر انسان ان سوالوں کے پیچھے چلتے چلتے پہنچے گا اپنے رب کی جانب، اپنے ہدف کی جانب، اپنی خلقت کے مقصد کی جانب. اور جب کوئی انسان عقل سے اپنے ضمیر کی آواز پر خلقت کے ہدف تک جانے کی کوشش کرے گا، تو پھر یہ انسان اپنی شرافت تک پہنچ پائے گا. پھر اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب کائنات کے اندر ایک ذرا سا پتا بھی بغیر حکمت کے نہیں ہلتا، زمین پہ گرنے والا پتا بھی ضائع نہیں ہوتا، زمین پہ گرنے والی کوئی شے بھی ضائع نہیں ہوتی، تو میں جو انسان ہوں اور میرے اختیار میں ساری چیزیں خدا نے دے دیں، میرا ہدف کیا ہے؟ پھر امام علی نے کہا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب امام علی کہتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو ان چند سوالوں کے جواب اپنے لیے حل کر لے. کون سے سوال؟ من عین، میں کہاں سے آیا ہوں، فی عین، ابھی کہاں ہوں، الی عین، کہاں جاؤں گا، یعنی اپنی ابتدا، اپنا موجودہ حال اور آئندہ. امام علی کہتے ہیں خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو ان تین سوالوں کے جواب تلاش کر لے گا، کیونکہ من عین اللہ کی جانب سے آیا ہوں، ابھی کہاں ہوں، اس دنیا میں آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، یہ اس کے پیچھے سوال آئے گا. کہاں جاؤں گا، کہاں جانے سے دوبارہ یہی کا سوال حل ہوگا کہ کہاں جانا ہے، جہاں جانا ہے اس کی آمادگی کہاں سے کر کے جانی ہے، من عین، فی عین سے، یہاں سے کر کے جانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو فی کے اندر ہوں، یعنی اس کے اندر ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں، آیا ہوں، جاؤں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بیچ میں رکنا نہیں ہے، یعنی تھوڑی دیر کا اسٹاپ ہے بس، تھوڑی دیر کے لیے اسٹے ملے گا، ہمیشہ نہیں ہے. آئے ہو پلٹا دیے جاؤ گے، پلٹنے کا لفظ ہی کہاں کے لیے آتا ہے، جہاں سے آئے ہوتے ہیں. اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر ہے کہ کہہ دیجئے کہ تم موت سے فرار کرتے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، فانہ ملاقیکم، وہ تمہیں بھاگنے نہیں دے گی، آ جائے گی تمہارے پاس، تم جتنا بھی تیز بھاگو موت سے تیز نہیں بھاگ سکو گے، وہ تم ڈھیل ہے تمہاری، مہلت ہے تمہاری، اس وجہ سے تم چل رہے ہو، جس وقت مہلت ختم، موت نے تمہیں آ لیا، فإنه ملاقيكم، وہ تو تمہیں آ لے گی. ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة، پھر موت آ کر کیا کرے گی، تم ختم ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، بس دنیا میں جتنی زندگی گزارنی تھی وہ گزار لینی، ایسا نہیں ہوگا. ثم تردون، اس موت کے آنے کے بعد تو ایک نیا پروسیس اسٹارٹ ہوگا، ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا. وہ نیا مرحلہ کیا شروع ہوگا؟ تم پلٹا دیے جاؤ گے، تردون رد سے، رد ادا، تم پلٹا دیے جاؤ گے، کس کی طرف؟ الی عالم الغیب والشہادہ، اس کی جانب پلٹا دیے جاؤ گے جو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے. اس کے لیے ہر شے ظاہر ہے، اس کے لیے کوئی غیب غیب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے بعض چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اس کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے. یہاں پہ بھی جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ پلٹا دیے جاؤ گے. پلٹانا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب کہیں سے آیا، جیسے میں آپ اور ابھی اپنے لیے ہم استعمال کریں گے کہ ہم اس وقت اس مسجد میں موجود ہیں، آئے ہیں، درس ختم ہوگا، ہم کیا کریں گے؟ پلٹ کر جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ گھر جائیں گے. اس کا مطلب ہے ہماری اصل ہمارا گھر ہے. مسجد میں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، قرآن پڑھنے آئے ہیں، درس سننے کے لیے آئے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کچھ وقت کے لیے، جیسے یہ وقت مکمل ہوگا پلٹ جائیں گے، انسان اصل کی طرف پلٹتا ہے. لہذا خداوند عالم نے نشانیاں قرار دی ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان نشانیوں میں غور کرو، غور و فکر کرو. امام علی نے کہا کہ جو غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، وہ خوش نصیب ہے جو ان تین سوالوں کے جواب حاصل کر لیتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اس وقت کہاں پر ہوں، کیوں ہوں اور کہاں جاؤں گا. جس نے تین چیزیں سمجھ لی وہ زندگی میں کامیاب ہے. خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ الم ترا الى ربک، کیا تم اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے؟ خوب غور کیجئے گا ان آیت کی طرف، کیا تم اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف مد الظل، کہ اس نے کیسے سائے کو پھیلا دیا ہے، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر چاہتا تو اس سائے کو ہمیشہ کے لیے قرار دے دیتا، سایہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلہ، اور اس سائے کے اوپر خدا نے سورج کو رہنما بنایا، دلیل بنایا. پہلی چیز، خدا ہمیں نشانی دکھا رہا ہے، کیا نشانی ہے؟ سایہ. اس کے اندر جو مراد ہے سائے سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں کئی معنی کیے گئے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جس وقت طلوع صادق کا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، طلوع صادق اور طلوع کاذب جو کہلاتا ہے، اس کے درمیان ایک سایہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈارک جو ہے وہ شیڈ ہوتا ہے، اس شیڈ کو کہا گیا اس کے اندر یہ سایہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کے بعد جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو یہ سایہ آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر کیا چیز سامنے آتی ہے؟ روشنی سامنے آتی ہے. تو اس سائے کو خدا کہہ رہا ہے کہ اس سائے کو ہم پھیلاتے ہیں کچھ دیر کے لیے. خدا اپنی ایک آسمان کی نشانی دکھا رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ الم ترا الى ربک، کیا تم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ پروردگار تو دکھا تو سایہ رہا ہے، تو دکھا تو آسمان اور اس پر ہونے والا ایک عمل دکھا رہا ہے، لیکن کہہ کیا رہا ہے؟ اپنے رب کی طرف دیکھو. یعنی اگر تم حقیقت کی آنکھ سے دیکھو گے تو کائنات میں کوئی شے بھی تمہیں مستقل نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے یہ کائنات ایک نظام پر بنی ہے، لیکن تم اس نظام سے خدا کو نکال نہیں سکتے ہو، اس نظام کے ذریعے سے خدا تک پہنچو گے. کائنات کا ہر ذرہ، جس کو امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں بیان کرتے ہیں کہ امیت عین لا تراک، خدایا وہ آنکھ اندھی ہے جو اس کائنات میں تجھے نہیں دیکھ پا رہی، جو اس کائنات میں تجھے نہیں دیکھ پا رہی وہ اندھی ہے آنکھ، جس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے تو نظر نہیں آ رہا، وہ اندھی ہے، یعنی تجھ تک نہیں پہنچ پا رہا. خوب، یہ جو سایہ ہے اس کو خدا کہہ رہا ہے کہ تم اس کو دیکھتے نہیں، کہ ہم نے اس کو پھیلایا ہے. اگر ہم چاہتے اس کو ہمیشہ کے لیے برقرار کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ ہمیشہ کے لیے برقرار کر دیتے، تمہاری زندگی ختم ہو جاتی. اس کے اندر چند نکات ہیں. پہلی چیز یہ کہ جو سایہ یعنی ٹھنڈک ہے، سایہ کے اندر ٹھنڈک ہے، یہ سایہ کسی حرارت سے، روشنی سے، سورج سے بچنے کا ذریعہ ہے. لیکن اگر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو چاہتے ہمیشہ کے لیے برقرار کرتے تو کیا ہوتا؟ زمین کا ایک حصہ کہ جس کے اوپر سایہ نہ ہوتا، چونکہ جب اس وقت ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سایہ ہے، یعنی رات آ گئی ہے اس وقت یہاں پہ، اس وقت جب کہ ہم یہاں پہ اندھیرے میں، سائے میں، رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کا ایک حصہ روشنی کے اندر ہے، وہاں سورج اس وقت چمک رہا ہے. ایسا ہی ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، ان علاقوں کے اندر اس وقت دن ہو رہا ہے، یہاں رات کے 9 بج رہے ہیں، وہاں صبح کا 9 بج رہے ہیں. اگر یہ سایہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے، ولا شاء لجعلہ ساکنا، اگر ہم چاہیں اس کو ٹھہرا دیں سائے کو، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہاں کی زمین کہ جہاں سورج اس وقت چمک رہا ہے، چونکہ اب یہ سایہ ہمارے پاس سے نہیں ہٹے گا، مثال جو خدا دے رہا ہے، یہاں پہ رات مستقل ہو جائے گی، نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہاں چونکہ مستقل سورج اپنی حرارت دیتا رہے گا، نتیجے میں وہاں کی زمین کیا ہوگی؟ جل جائے گی، وہاں کی فصلیں ختم ہو جائیں گی، چونکہ مسلسل حرارت اس پہ پڑ رہی ہوگی. لہذا اگر یہ سایہ ٹھہر جائے، یعنی رات اور دن کا جو نظام ہے یہ رک جائے، تو اس کے اندر کیا چیز ہوگی؟ تباہی ہوگی. جس جگہ مسلسل روشنی پڑے گی، حرارت پڑے گی، وہ جل جائے گی. اور یہاں اگر مسلسل سایہ رہے گا تو یہاں کیا ہوگا؟ ٹھنڈ آ جائے گی. اگر یہاں سورج نہ چمکے، خدا کہہ رہے میں چاہوں تو روک دوں، یہ جو کائنات کا نظام ہے میں نے بنایا ہے، میں اگر چاہوں روک دوں، یعنی میں تصرف رکھتا ہوں، یہ میں تمہاری چونکہ پرورش کرنا چاہتا ہوں. وہ غور کیجئے گا، چونکہ خدا نے کہا تم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، اس کی ربوبیت کو نہیں دیکھا، اس کی مہربانی کو نہیں دیکھا کہ وہ تمہیں پالنے کے لیے، تمہاری پرورش کے لیے، تمہاری زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر الٹ پھیر کر رہا ہے، تاکہ تم سکون کی زندگی گزار سکو، تاکہ تمہاری زندگی سکون سے گزرے. خدا اب کائنات کے اندر الٹ پھیر کر رہا ہے، سورج کو، زمین کو سورج کے سامنے جو گھما دیتا ہے، آدھا حصہ سورج کے سامنے، آدھا زمین سے پھر گیا. لیکن اگر یہ رک جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زمینیں تباہ ہو جائیں گی، ادھر کی زمین حرارت سے جل جائے گی، ادھر کی زمین منجمد ہو جائے گی، آہستہ آہستہ ٹھنڈ پڑنا شروع ہوگی، کیونکہ سورج کی حرارت ہی نہیں آ رہی، آہستہ آہستہ ہوا ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی، چیزیں ختم ہو جائیں گی. خدا کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو دیکھو، آنکھیں کھولو، ان چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کرو. اور اس کے بعد اگلی جو آیت خداوند عالم نے بیان کیا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو لباس قرار دیا ہے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور دن کو تمہارے لیے اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ قرار دیا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو تمہارے اٹھنے کے لیے قرار دیا ہے۔ تین چیزیں اس کے اندر خدا نے بیان کی ہیں۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ نعمت ہیں۔ میں اور آپ خدا کی نعمتوں سے سرشار زندگی گزار رہے ہیں، یقین کیجئے اس بات پہ، نعمتوں سے سرشار ہیں ہم، یعنی ہمارا پیمانہ لبریز ہے خدا کی نعمتوں سے، ہمیں قدر نہیں ہے۔ قدر کیوں نہیں ہے؟ ہماری ان کی چیز جانب توجہ نہیں ہے، ہم توجہ نہیں کرتے۔ ہم نعمت سے مراد وہ کچھ خاص چیزیں سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے نعمت ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑا گھر ہم نعمت سمجھتے ہیں، تو جب تک ہمیں بڑا گھر میسر نہیں آتا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نعمت کی کمی ہے۔ ہم ایک نئے ماڈل کی گاڑی کو ہی نعمت سمجھتے ہیں، فقط ہے وہ بھی ایک نعمت، لیکن ہم اسی کو فقط سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، نتیجے میں ہم بہت ساری چیزوں میں شاکر نہیں رہتے۔ خدا کی قرآن کی آیات ہے کہ اکثر انسان شکر نہیں کرتا۔ یہ جو اکثر انسان شکر نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر انسان شکر کی چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ بھی شکر کی چیز ہے۔ یہ جو ابھی میں اور آپ چل کر اپنے گھر سے یہاں تک آئے ہیں، کس کے اندر یہ جرأت ہے وہ یہ کہہ سکے کہ میں اپنے گھر سے یہاں تک اپنی طاقت پر چل کے آیا ہوں؟ کس کے اندر جرأت ہے یہ کہتے ہیں؟ کون ہے جو ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں سے پورے یقین اور جرأت کے ساتھ کہہ سکے کہ میں یہاں سے بغیر کسی کی مدد کے، یعنی صرف اپنے بل بوتے پر چل کے گھر تک جاؤں گا؟ کون کہہ سکتا ہے اپنے بل بوتے پہ؟ نہیں ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے، خدا نے قرآن میں کہا ہے انتم الفقراء، تم فقیر ہو۔ یہ جو کہہ رہا ہے خدا فقیر ہو، توہین کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اتفاق سے اس رشتے کے اندر محبت ہے۔ انتم الفقراء، تم محتاج ہو، نیاز مند ہو، ضرورت مند ہو، اور خدا بے نیاز ہے۔ تو ایک فقیر کو، محتاج کو کس سے رابطہ رکھنا چاہیے؟ بے نیاز سے۔ تم ہر لمحہ محتاج ہو اور میں ہمیشہ بے نیاز ہوں، تو تم ہمیشہ میرے ساتھ رابطے میں رہو، حتیٰ چلتے پھرتے ہوئے مجھ سے کلام کرو، چلتے پھرتے ہوئے مجھ سے بات کرو۔ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ اپنے نمک کا دسترخوان بھی مجھ سے مانگنا، دسترخوان کا نمک بھی مجھ سے مانگنا۔ دسترخوان کا نمک، کتنی اہمیت ہے دسترخوان کے نمک کی؟ آج بھی نمک کی تھیلی جو ہے وہ 20 روپے میں مل رہی ہے۔ یہ میں ہمیشہ ہر سال یہاں بیان کرتا ہوں یہ مثال، چونکہ نعمت کی یاد دلاتی ہے چیز۔ ایسا ہی ہے نا، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی، نمک آج بھی 20-30 روپے میں مل رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے موسیٰ دسترخوان پہ رکھے ہوئے نمک کو بھی مجھ سے مانگنا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس چھوٹی سی چیز کے بارے میں بھی یہ گمان نہ کرنا کہ خدا نہ بھی دے تو میں لے لوں گا، نہیں ہوگا۔ اس چھوٹی سی چیز کے اندر بھی تمہاری احتیاج خدا تک ہے۔ اگر میں فیصلہ کروں کہ یہ نمک تم تک نہ پہنچے، نہیں پہنچے گا۔ اپنے آپ کو اس چھوٹی سی چیز کے لیے بھی خدا سے بے نیاز مت سمجھنا، یہ خدا سے رابطے کی خوبصورتی ہے عزیزوں، توہین نہیں کر رہا خدا۔ آغا محسن قراتی نے ایک مثال اسی تفسیر کے اندر بیان کی، کہ لیں گے ہم خدا کی نعمتوں سے سرشار ہیں، ہمیں خبر نہیں۔ انہوں نے ایک شخص کی مثال دی، اس مثال کو محسوس کیجئے گا واقعی۔ ابھی انہوں نے کہا کہ میں ایسے شخص سے ملا، ہماری باڈی، ہماری جو جسم ہے، میکینیکل اس کے اندر حرکتیں ہیں، ایسا ہی ہے نا، یعنی جیسے میکینیکل چیزیں ہوتی ہیں، گاڑی کا دروازہ میکینیکل ہے، اس کے اندر اسپرنگ لگے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے کھلتا ہے، بند ہوتا ہے، لیورز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے کام ہوتا ہے۔ ہماری یہ جسم، ہمارا پورا جسم میکینیکل ہے، یعنی اس کے اندر خداوند عالم نے اعضاء کو ایسے رکھا، ہڈیاں رکھی، ہڈیوں کے درمیان جو ہے وہ چربی کو رکھ دیا، اس چربی کے ذریعے سے ہڈی دوسری ہڈی پہ ٹکراتی نہیں ہے، چربی سبب بنتی ہے کہ پاؤں حرکت کرتا ہے، پورا ایک جو خداوند عالم نے بنایا ہے اناٹومی ہے اس کے اندر، وہ بیان کی گئی۔ محسن قاضی نے بیان کیا، دیکھو خداوند عالم نے تمہارے اندر کتنی ظرافت سے ایک پورا نظام بنایا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کی مثال دی، نعمت کے اوپر بیان کر رہے تھے، کہیں گے میں اس شخص سے ملا، ہماری جو پلک اوپر ہوتی ہے اور نیچے آتی ہے، یعنی ہم جو آنکھ کا شٹر بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں، میکینیکل ہے یا نہیں ہے؟ میکینیکل ہے، ایسا ہی ہے، گاڑی کا دروازہ ہے، گاڑی کا پیچھے ڈگی ہے، ہر چیز میکینیکل اس پہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری آنکھ کا شٹر ہے، اس کے اندر بھی ظرافت کے ساتھ خدا نے ایک میکینیکل سسٹم رکھا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں بند کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کھولتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک شخص سے میں ملا کہ جس کی، انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ جس کی آنکھ کا اسپرنگ ختم ہو گیا، جو آنکھ میں خدا نے اسپرنگ لگایا. اب اسپرنگ انہوں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں, جو بھی اس کا میکینیکل سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا, اس کی پلک ہمیشہ اس کی آنکھ پہ پڑی رہتی تھی. آنکھ سالم ہے بالکل, 6x6 ہے, کوئی آنکھ کے اندر کمی نہیں آئی. جتنا خدا نے روشنی رکھی ایک سالم آنکھ میں اس کے اندر موجود تھی, پلک کا جو میکینیکل سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. اس کی پلکیں اس کی آنکھوں پہ پڑ گئیں. اب وہ کسی سے ملتا تھا, جب کوئی سامنے سے آتا تھا ایک ہاتھ سے اپنی پلک کو اٹھا کر کہتا تھا السلام علیکم, کیسے ہیں آپ. آنکھ کام کر رہی ہے, آنکھ کی روشنی اپنی جگہ موجود ہے. اس کے بعد پھر پلک واپس, پھر جب کسی سے کے ساتھ کھانے میں بیٹھتا تھا کچھ کرتا تھا, پھر ایک ہاتھ سے پلک اٹھا کے کہتا تھا آپ کھانے کھائیے, یہاں بیٹھیے, بچے کیسے ہیں آپ کے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, خدا نے کتنی بڑی نعمت سے ہم کو, اگر یہی ایک نعمت ہے فقط, اگر ہماری زندگی میں فقط یہ ایک نعمت ہے, کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ, ہم اس وقت کتنی بڑی نعمت میں بیٹھے ہیں کہ نہیں ہیں. اس پہ خدا بند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اکثر جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ جیسے آج میں نے اس مثال کو آپ کے سامنے رکھا, چونکہ میں نے خود آج اس کو آغا محسن قراتی سے سنا تو میں متوجہ ہوا آج اس طرح کہ واقعاً یہ ایک چھوٹی سی چیز بظاہر ہے, چھوٹی نہیں ہے, زندگی حرج میں پڑ جائے انسان کی. ایسی کتنی ہی چیزیں جو میرے اور آپ کے جسم کے اندر موجود ہیں, مگر ہم کہاں توجہ دیتے ہیں ان چیزوں کی طرف. ہماری نگاہ میں نعمت کچھ اور ہے, حالانکہ یہ نعمت ہے خدا بند عالم کی. بعض افراد کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ پاتا, آنکھ خشک ہو جاتی ہے, آنکھوں کی خشکی انسان کو تنگ کرتی ہے. شکر کریں کہ آنکھ میں آنسو آتا ہے, شکر کریں کہ خدا بند عالم نے آنکھ میں آنسو رکھا ہے. جیسے ہی آپ کی آنکھ کو اتنا حساس بنائے, جیسے ہی کوئی ڈسٹ پارٹیکل آنکھ میں جاتا ہے آنکھ فوراً بند ہوتی ہے اور اس میں ہلکا سا پانی آتا ہے. پانی کیوں آتا ہے؟ تاکہ اس پانی کے ذریعے سے وہ جو ڈسٹ پارٹیکل آپ کی آنکھ میں آئے وہ بہتا ہوا سائڈ پر آ جائے, آپ کی آنکھ کا جو کورٹینا ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. لیکن اگر وہ وہیں جم جائے تو جو آپ کی آنکھ کا ڈھیلا ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. کس نے بنایا ہے نظام؟ خدا کہہ رہے دیکھو تو اس کائنات کے اندر, دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. اگر وہ چاہتا تو ان تمام چیزوں کو تم سے لے لیتا, ساکن بنا دیتا. اسی خدا نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے, اسی خدا نے تمہارے لیے, وہ الذی جعل خوف غور کیجیے ان چیزوں کی طرف, جعل لکم تمہارے لیے, یعنی اے انسان تم اتنے فضیلت ہو کہ تمہارے لیے خدا اس کائنات کے نظام کو حرکت دے رہا ہے, گردش میں لے کر آ رہا ہے تاکہ تم اس کائنات کے نظام سے استفادہ کر سکو. اور ان آیتوں کے اندر آغا محسن قراتی بیان کر رہے ہیں کہ انسان نے ان آیتوں کے ساتھ اس کائنات کے نظام کے ساتھ چلنا ہے. مخصوصاً جوان بچوں کے لیے اس میں گفتگو کروں گا اگلے چند لمحوں کے اندر. اسی خدا نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا, نیند کو سکون کا ذریعہ قرار دیا, اور دن کو تمہارے کام کاج کے لیے رکھا. اب اس کے اندر جو نشانی ہے وہ کیا نشانی ہے؟ رات کو لباس کہا گیا, لباس یعنی جو ڈھانپتا ہے, جو بدن کو ڈھانپ دیتا ہے, بدن کو چھپا دیتا ہے, اس کو لباس کہا جاتا ہے. رات بھی بہت ساری چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں دو جگہوں پر اور لباس کا لفظ استعمال ہوا. رات کے لیے لباس کا لفظ ہے, شوہر اور بیوی کے لیے لباس کا لفظ استعمال ہوا. شوہر بیوی کے لیے لباس ہے, بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی بیوی کے اندر ایک بے عنوان ایک خاتون ممکن ہے بہت سی برائیاں ہوں, ممکن ہے اس کے اندر کچھ خامیاں ہوں, شوہر کا کام لباس بننا ہے, شوہر کا کام اس کی ان خامیوں کو ڈھانپنا ہے, نہ یہ کہ اس کی برائیوں کو جا کے معاشرے میں بیان کرنا ہے, نہ یہ کہ اس کی خرابیوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بیان کرنا ہے. اسی طرح ممکن ہے شوہر میں کچھ خامیاں, انسان ہیں, کچھ کمزوریاں ہوں. خدا نے کہا لباس بنایا ایک دوسرے کا, یعنی ڈھانپو. لباس انسان کی عزت بھی رکھتا ہے, انسان کی زینت کا سبب بھی بنتا ہے. خدا نے اس کو لباس قرار دیا. تیسری چیز خدا وند عالم نے تقوی کو لباس قرار دیا. لباس التقوی خیر, تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے. یعنی اگر چاہتے ہو برائیوں سے ڈھپے رہو, برائیاں تمہاری آشکار نہ ہوں, تمہاری خطائیں لوگوں میں نہ آئیں, تو سب سے بہتر لباس پہن لو. سب سے بہتر لباس کیا ہے؟ جے ڈاٹ کا نہیں ہے. کون سا لباس سب سے بہتر ہے؟ لباس تقوی بہتر ہے. تقوی کو اوڑھ لو, تقوی کی رضا ڈال کر آ جاؤ. خدا بند عالم اس تقوی کے ذریعے سے تمہاری خامیوں کو چھپائے گا, نہ فقط چھپائے گا, چونکہ تقوی کے ذریعے سے راستے پر چلو گے خدا خامیوں کو تبدیل کر دے گا, کمالات کی طرف لے کر چلا جائے گا, خدا کمال کی طرف لے کر چلا جائے گا. لباس تقوی کا کام ہے. خدا نے رات کو لباس بنایا, یعنی اس کے اندر ڈھانپو, اس کے اندر سکون کے ساتھ آؤ. اور اسی رات میں نیند کو بنایا. نیند کو کہا نوم و سبات, سبات سبت سے نکلا ہے. سبت کا مطلب جہاں پہ کاموں کو آف دے دیا جائے, بریک دے دیا جائے, چھٹی دے دی جائے, تعطیل ہو جائے, اس کو سبت کہا جاتا ہے. نوم سباتا یعنی جس وقت نیند کا وقت ہے اس وقت خدا کہہ رہا ہے آرام کرو. بس توجہ رکھیے گا, خدا وند عالم اس کائنات کے اندر بنی ہوئی چیزوں نظام کو بتا رہا ہے. رات رات کے اندر سونا, دن دن کے اندر جاگنا خدا کے نظام کا حصہ ہے. ہم نے اس نظام کو الٹا کر دیا ہے, نتیجے میں بہت ساری پرابلمس کا شکار ہو گئے. خدا نے کہا رات کو سونے کے لیے بنایا, دن کو جاگنے کے لیے بنایا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ رات کو جاگ رہے ہیں اور دن میں. خدا کے نظام کو جب الٹا کریں گے تو خدا کے نظام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہماری زندگیاں الٹ جائیں گی. معاشرے کے اندر, میں نہیں کہہ رہا, ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے, میڈیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو بہتر جانتے ہیں. اکثر بیماریوں کی وجہ اس دور کے اندر جو آ رہی ہے وہ یہ کہ رات کو جاگتے ہیں. ڈاکٹر کے اب سوالوں میں ایک سوال یہ بن گیا ہے, رات سوتے کتنے بجے ہو, سوتے بھی ہو کہ نہیں سوتے ہو؟ ڈاکٹروں کے سوال میں ایک سوال ہے. بہت سے لوگ بیماریوں کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے نظام ہے خدا کا, خدا ایک ہمارا پورا دن کا ایک سائیکل ہے. جو انسان اس سائیکل کے ساتھ چلے گا کامیاب ہوگا. وہ قوم ہے جو رات کو اندھیرے کے ساتھ سوتی ہیں, صبح سورج کے ابھرنے کے ساتھ ابھرتی ہیں بستر سے, وہ ترقی کرتی ہیں. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. قوم سے مراد افراد بھی ہیں. کسان محنت کرتا ہے, صحت مند رہتا ہے. کیوں؟ کہ اس کا سائیکل کائنات کے سائیکل کے ساتھ میچ کرتا ہے. رات کو تھکا کر کے سو جاتا ہے اور صبح سورج کے ساتھ مرغے کی آوازان پہ آواز پہ اڑے جاتا ہے اور اس کے بعد پورا دن کام کرتا ہے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی فصل میں خدا برکت دیتا ہے. بیج ایک لگاتا ہے لیکن اس ایک بیج سے خدا ہزار دانے نکال کے دے دیتا ہے. کیونکہ کائنات کے نظام کے ساتھ چل رہا ہے, ہم آہنگ ہے. اگر انسان کائنات کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا, خدا کا نظام اس کو آگے بڑھائے گا. علماء کی سیرت دیکھ لیجئے, فقہا کی سیرت دیکھ لیں, مراجعین مجتہدین بھی دیکھ لیں. سورج ڈھلنے کے بعد کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر استراحت اور اس کے بعد سو گئے. اللہ صبح سحر کے وقت اٹھے اور سحر کے وقت اٹھنے کے بعد دن کو اپنے کاموں میں لگایا, دن میں تھوڑا سا آرام. نتیجہ اکثر مراجع, اکثر فقہا کی زندگیاں 90 سے اوپر ہیں, 90 سے اوپر ہیں. اور 90 کی عمر میں بھی جا کے ان کے کمرے جھکی نہیں. ہم تو ابھی جھکی کمر کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ابھی ہم جو ہیں وہ بیٹھنے کے لیے پلروں کا سہارا لینے میں مجبور ہو گئے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ان تمام چیزوں کے پیچھے حکمتیں ہیں. اس لیے کہ کائنات کے نظام سے ہم آئیں گے. خدا کہہ رہے ہیں دیکھو یہ نشانی ہے, میں نے تمہارے لیے رات کو کیوں قرار دیا؟ تاکہ تم اس کے اندر نیند کر سکو. میڈیکل یہ بیان کرتی ہے کہ آپ رات کو ایک گھنٹہ سوئیں اور دن میں 3 گھنٹے سوئیں تو دن میں 3 گھنٹہ سونا بھی رات کے 1 گھنٹے کو برابر نہیں کر سکتا. رات کا 4 گھنٹے کا سونا آپ کو بھرپور نیند دے گا. دن میں آپ 8 گھنٹے سوئیں, وہ 8 گھنٹہ رات کا جبران نہیں کر سکتا. سو تو جائیں گے آپ, جبران نہیں ہوگا. لیکن رات کو اپنے ٹائم پہ سوئیں, جتنا ٹائم سونے کا اتنے ٹائم پہ سوئیں. اس لیے خصوصیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کراچی والوں کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں. ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. یہ بھی ظلم ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقط کسی یتیم کا مال کھانا ظلم ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کسی بیوہ کا حق غصب کر دینا ظلم ہے. وہ تو ظلم کی اعلیٰ ترین مثال ہے. یہ بھی ظلم ہے جو خدا نے نظام بدن کے لیے بنایا, آپ اس نظام پہ نہیں چل رہے. جب نہیں چل رہے تو اس کا مطلب نقصان اٹھائیں گے. یہ ظلم ہے. اور خداوند عالم نے تمہارے لیے رات کو قرار دیا, دن کو تمہارے نیند کو تمہارے لیے تعطیل کرنے کا, چھٹی کا ذریعہ قرار دیا. یعنی اب تمام کاموں کو چھوڑو, سکون سے سو جاؤ, بستر پہ جا کر جب لیٹو فکریں چھوڑ دو. خدا رازق ہے, کل کی فکر صبح اٹھنے کے بعد کرنا, ابھی سو آرام سے. ٹھیک. صبح امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ یا کسی معصوم سے کہ اللہم انی اعوذ بکا من سبات العقل. سبات کا معنی کیا میں نے بیان کیا؟ چھٹی, تعطیل, آف ہو جانا. سبات امام نے کہا کہ اللہم انی اعوذ بکا من سبات العقل, خدایا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میری عقل آف ہو جائے. مجھے نیند میں سبات چاہیے, یعنی کام چھوڑ دوں, لیکن عقل میری معاف نہ ہو جائے, عقل میری تعطیل نہ ہو جائے, عقل میری کام کرنا شروع کرے. خب ان چیز آیتوں کے اندر خدا نے بیان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے بیان اس چیز کو رکھا ہے کہ تم رات کو سو, اور یہ سب خدا کی نشانی ہے. اگلی آیت, وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. وہی خداوند عالم ہے. خدا اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے. کس چیز کے اندر؟ سورہ فرقان میں شروع سے جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, یعنی مشرکوں کو مختلف چیزوں میں خدا جواب دے رہا ہے. یہ بھی جواب وہاں پہ کہ دیکھو خدا کی قدرت کو دیکھو اور خدا جس نبی کو بھیج رہا ہے اس کی حقیقت کو پہچانو. وہی خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے ہواؤں کو بشارت کے ساتھ بھیجا رحمت سے پہلے. یہاں پہ ظاہراً رحمت بارش سے مراد ہے کہ بارش سے پہلے کیا ہوتا ہے, ہمیشہ ہوا چلتی ہے. وہ الذی ارسل الریاح, ریاح جمع ہے ریح کی, یعنی ہوا, ہواؤں کو بھیجا. مختلف قسم کی ہوائیں ہیں, بعض اوقات ہوا گرم ہوتی ہے, بعض اوقات ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے, بعض اوقات ہوا کے اندر پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈراپس ہوتے ہیں, اس کے اندر نمی محسوس ہوتی ہے. بعض دفعہ ہوا طوفان کی خبر لے کر آتی ہے, بعض دفعہ ہوا موسلادھار بارش کی خبر لے کر آتی ہے. ہر طرح کی ہوا, ایک ہوا نہیں ہے. خدا نے اس لیے کہا کہ ہم نے ہواؤں کو چلایا, وہی تمہاری طرف بھیجتا ہے ان ہواؤں کو, اور تمہارے لیے بارش سے پہلے, رحمت سے پہلے بشارت لے کر آتے ہیں, خوشخبری. یعنی جیسی ہوا چلتی ہے خشک سالی کے اندر, تمہیں ایک امید ہوتی ہے کہ اب بس اب ابر کرم آئے گا اور یہاں پہ برسے گا. یعنی خدا تمہیں خوشخبری دے کر, تمہارے دل کو خوش کر کے پھر رحمت بھیج رہا ہے تمہارے لیے. خدا وند عالم نے اس کو بیان کیا, وہی خدا ہے اس طرح سے بھیجتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اور خدا وند عالم وہی ہے کہ جس نے پانی کو آسمان سے نازل کیا اور آب طہور نازل کیا. ہواؤں کا ایک فائدہ یہ کہ ہواؤں کی وجہ سے بادل حرکت میں آتے ہیں. ہوائیں نہ ہوں, یعنی میں کیوں ہر جملے کے اوپر رک رہا ہوں, اس لیے کہ خدا ان چیزوں کو کیا قرار دے رہا ہے, اپنی نشانی, نشانی آیت کس کے لیے, لکم تمہارے لیے. جب خدا میرے لیے بیان کر رہا ہے تو مجھے سننا تو پڑے گا نا, پھر مجھے سننا تو چاہیے کہ خدا کیا کیا بنا رہا ہے میرے لیے, خدا کیا کیا کر رہا ہے میرے لیے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہوائیں نہ ہوتی تو نتیجہ کیا ہوتا, بخارات کے ذریعے سے بادل بنتے, بخارات اوپر اٹھتے, ایک آسمان کی طرف تھوڑا سا جاتے, بادل بن جاتا. لیکن چونکہ ہوا نہیں ہوتی تو وہ بادل کہاں برستا, کہاں برستا, خود سمندر بھی برستا. ہوا آتی ہے جب یہ بادل بنتا ہے تو ہوا آ کر اس کو آگے لے جاتی ہے. جس زمین پر خشک سالی ہوتی ہے, خدا ہوا کے نظام کے ذریعے سے بادلوں کو حرکت دیتا ہے, خشک سالی کو تبدیل کرتا ہے, وہاں پہ پانی آتا ہے, فصلیں اگتی ہیں. اگر ہوائیں نہ ہوتی تو یہ بادل بنتا ضرور, وہیں برس جاتا, وہیں سے اٹھتا وہیں گر جاتا, وہیں سے اٹھتا وہیں گر جاتا. نشانی ہے خدا بند عالم کی. اس کے بعد اس نے پانی جو نازل کیا, یہ پانی کون سا پانی ہے, ماء طہور ہے. طہور اس طہارت کو کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو اور جس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے. خدا بند عالم نے وہ پانی نازل کیا تمہارے لیے. اب یہ انسان کی عظمت ہے کہ خدا اس انسان کو اس پانی سے نواز رہا ہے جو پانی خود بھی پاک ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت موجود ہے. پاکی دونوں معنی میں, اگر انسان کا جسم کثیف ہو جائے, میلا کچیلا ہو جائے, پانی اس سے بھی دھو دیتا ہے انسان کو, اور نہانے کے بعد انسان تازہ دم محسوس کرتا ہے. کیوں محسوس کرتا ہے؟ اس لیے کہ جو انسان کے جسم پر میل آ جاتا ہے, پسینہ آ جاتا ہے, باہر کے ذرات لگتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری باڈی پراپر کام نہیں کر پاتی, چونکہ ہمارے مسام کے اوپر باریک 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 ڈسٹ پارٹیکلز جمع ہو جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, اس وجہ سے ہم ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے. لیکن اس کے بعد جیسے ہی ہم جا کر نہاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ان باریک باریک مساموں کے اوپر سے ڈسٹ پارٹیکلز ہٹ جاتے ہیں, مٹی ہٹ جاتی ہے, پسینے کا میل ہٹ جاتا ہے, نتیجے میں مساموں کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے. جب مسام سانس لیتا ہے تو انسان فریش محسوس کرتا ہے. ہم اس حکمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. خدا کہہ رہا ہے ہم نے پانی کو نازل کیا, ظاہری طور پر بھی تمہاری آلودگیوں کو دور کرتا ہے, اور اگر نجاست ہو جائے اس نجاست کو بھی پاک کرتا ہے. یعنی تمہیں خدا چاہتا ہے کہ اس پانی کے ذریعے سے طہارت حاصل کرو. خدا نے اس پانی کو طاہر بنایا, یہی پانی پاک آلو اور آلودگی اور نجاست دونوں سے پاک کرتا ہے. یہی پانی حیات کا ذریعہ ہے, خدا نے اس پانی کو حیات کا ذریعہ قرار دیا ہے. اس کے بعد خدا کہہ رہے جو ہم نے پانی نازل کیا, دیکھو اس سے ہم کیا کرتے ہیں, یہ پانی کیوں نازل کرتے ہیں, لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اس پانی کو ہم اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی عطا کریں, مردہ زمین کو. وَنُسْقِيَهُ, اور ہم پلاتے ہیں, خدا کہہ رہے ہم پلاتے ہیں اس پانی کو, مِمَّا خَلَقْنَا, جو کچھ ہم نے خلق کیا ہے, انعاماً, حیوانوں میں سے, وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا, اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد میں سے. ہم نے اس پانی کو خلق کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کریں. مردہ زمین سے کیا مراد ہے, وہ زمین جو خشک ہو جاتی ہے, جہاں پر بہت عرصے تک پانی نہیں ہوتا, بارش نہیں ہوتی, وہاں پہ فصلیں نہیں ہو پاتی, اس کو مردہ کہا جاتا ہے. اور خدا نے زمین کے مردہ اور زندہ ہونے سے قیامت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین مردہ تھی یعنی خشک تھی، بنجر تھی. بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر خشکی کی وجہ سے پیچز بننا شروع ہوتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑوں میں ہو جاتی ہے زمین، آسمان سے بارش برستی ہے، پانی نازل ہوتا ہے، نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ زمین دوبارہ سے اپنی حیات کی طرف آتی ہے، وہاں دوبارہ سبزہ سبزی اگنا شروع ہو جاتی ہے. خدا کہہ رہے جیسے یہ زمین مردہ تھی، ہم نے پانی کے ذریعے سے اس کو زندہ کیا، دوبارہ اس میں سے حیات جاگ اٹھی، اسی طرح تمہیں ہم ماریں گے، تم مر جاؤ گے، تمہاری موت آئے گی، لیکن اس موت کے بعد ایک نئی حیات ملے گی، موت کے بعد فنا نہیں ہوگے، نئی حیات تمہیں دیں گے، تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. ہم نے اس پانی کو نازل کیا کس لیے، تاکہ اس سے، اب دیکھیں قرآن کی ترتیب کو دیکھیں، ہم نے اس پانی کو نازل کیا تاکہ اس سے مردہ زمین کو زندہ کریں، اور ہم اس میں سے پلاتے ہیں ان حیوانوں کو جن کو ہم نے خلق کیا، اور انسانوں کی بڑی تعداد کو. ترتیب سیکوینس دیکھیے آپ، پہلے کس چیز کو حیات دے رہا ہے، پانی کا سب سے پہلا فائدہ کس کو مل رہا ہے، زمین کو، اس کے بعد کس کو مل رہا ہے، اس کے بعد انسان. لائف سائیکل خدا نے بیان کر دی اسے آیت کے اندر. میری اور آپ کی لائف سائیکل کیا ہے، مجھے اور آپ کو زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے، حیوان یعنی گوشت اور اجناس جنس، ٹھیک ہے، فصلیں. میں بالکل آخر میں ہوں، یعنی میں اینڈ یوزر ہوں، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے، میں چیزوں کو آخری میں استعمال کرنے والا ہوں، لیکن اگر چیزیں ہوں گی تو میں استعمال کرنے والا استعمال کر پاؤں گا. اور حیوان بیچ میں، یعنی حیوان کی زندگی کا دار و مدار کس پر ہے، کس پر ہے، چارے پر، پودوں پر، پتوں پر. اگر جانور کو چارہ نہیں ملے، پودے پتے گھاس نہیں ملے، تو جانور نہیں بچے گا، ایسا ہی ہے. جانور کا دار و مدار ہے پودے کے اوپر، پودے کا دار و مدار کس پر ہے، زمین پر. سائیکل ہے، لائف سائیکل ہے، کتنے چھوٹے سے الفاظ کے، یہ فقط خدا کر سکتا ہے، پوری لائف سائیکل ہے ایک انسان کی. انسان کا دار و مدار حیوان اور اجناس پر ہے، حیوان کا دار و مدار پودے کے اوپر ہے، پودے کا دار و مدار زمین پر ہے، زمین کا دار و مدار پانی پر ہے. خدا وند عالم پانی سے زمین کو سیراب کر رہا ہے، زمین سے حیوان کھا رہا ہے، حیوان کو انسان استعمال کر رہا ہے. تو یہ لائف چل رہی ہے، کتنے چھوٹے سے لفظ الفاظ کے اندر خدا نے بتا دیا تمہاری زندگی اس طرح چلا رہے ہیں ہم. غور تو کرو ان چیزوں کے اوپر، بارش جو برس جاتی ہے، ہماری تو حکومت کی نااہلی کے سبب یہ بارش زحمت بن جاتی ہے. وہ ہمت جب کبھی بارش ہو، خدا کی بارگاہ میں انسان کو سجدہ کرنا چاہیے کہ بار الہ یہ حیات کی سائیکل تو نے دوبارہ سے چلا دی ہے، ہماری حیات کا ذریعہ تو نے دوبارہ نازل کیا ہے. یہ آیات ہیں خدا کی، خدا وند عالم ہمیں بیان کر رہا ہے. اس لیے قرآن کتاب دستور حیات ہے کہ اس کو پڑھے انسان، اس میں غور کرے، تدبر کرے، تو لا محالہ انسان خدا تک پہنچے گا، لا محالہ انسان خدا کی عظمت تک پہنچے گا، لا محالہ انسان خدا کی بارگاہ میں شکر گزار بنے گا. ہم نے اس طریقے سے نازل کیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے، بہتحقیق ہم نے ان کے درمیان اسی طرح چیزوں کو طرح طرح سے پیش کیا تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، پھر بھی زیادہ تر لوگ ناشکری کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے. یہ جو خدا نے یہاں پہ کہا صرف نہ ہو، اس کے بارے میں دو احتمال دیے مفسرین نے. ایک کہا کہ صرف نہ یعنی تصریف کیا، یعنی طرح طرح سے ہم نے چیزوں کو بنا کے بیان کیا ہے. اس میں بعض علماء نے کہا کہ اس طرح طرح سے مراد بارش کی طرف ہے، کہ ہم طرح طرح کی بارش برساتے ہیں. بارش ایک طرح کی نہیں برستی، بارش کبھی فقط ہم کہتے ہیں کہ موسلا دھار بارش ہوئی بہت تیز، کبھی ہم کیا کہتے ہیں بوندے پڑی ہیں یعنی بہت ہلکی سی ہوئی ہے، کبھی جو ہے وہ بالکل ایک ہلکی سی لہر، ہوا چلتی ہے ایک لہر نیچے آتی ہے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں بادل، کبھی ایسی بارش ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے، کبھی طوفانی بارش ہوتی ہے. بعض علماء نے کہا کہ ہم طرح طرح کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ لیذکروا، تاکہ یہ متذکر ہو جائیں، تاکہ یہ متوجہ ہو جائیں، تاکہ ان چیزوں کو دیکھ کر خدا کی جانب رغبت پیدا کریں. بعض علماء نے کہا نہیں، اس سے مراد قرآن کی آیات ہیں، کہ ہم قرآن کی ان آیات کو مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تاکہ انسان ہر اینگل سے خداوند عالم کی حکمت کو سوچے، سمجھے، غور و فکر کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے. دونوں کی طرف یہ اشارہ درست ہے. بارش کی طرف بھی اگر کہا جائے گا تو بارش ایک طرح کی نہیں برستی، طرح طرح کی بارش برستی ہے. اولا بھی جو ہے وہ بارش ہی کا حصہ ہے، پانی کا ہی ہے، جم جاتا ہے، ہوا میں جم کے نیچے کی طرف آتا ہے. اسی طرح برف بھی ہے، برف جو برستی ہے وہ بھی پانی ہے اوپر. طرح طرح سے ہم نے بارش کو برسایا تاکہ لوگ متوجہ ہوں، دیکھیں کہ ہے تو ایک ہی پانی، اس کا مین فارمولا تو ایک ہی ہے، لیکن وہاں سے جب نیچے آ رہا ہے مختلف شکلوں میں آ رہا ہے. یہ جو اوپر سے برستے پانی کو شکلیں مختلف دے رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس سے خدا تک پہنچا جائے. یہ جو مختلف موقعوں کی مناسبت سے مختلف چیزوں کو نازل کر رہا ہے یہ کون ہے؟ اب یہیں سے پھر انسان متوجہ ہوگا, کیا ہوگا کہ اگر وہ خدا وند عالم اوپر سے برستے ہوئے پانی کو مختلف اندازوں میں نازل کر رہا ہے, یہ اس کی حکمت ہے. تو اب اگر انسانوں کے اندر ہمیں نظر آئے کہ رزق سب کا اوپر سے آ رہا ہے لیکن کسی کا رزق کم ہے کسی کا زیادہ ہے, اگر انسان کی اپنی کوتاہی نہیں ہے, ہٹ حرامی نہیں ہے, محنت کے باوجود ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ رازق اپنی حکمت سے انسانوں میں رزق کو تقسیم کر رہا ہے. اسے یہ معلوم ہے کہ کس کا پیٹ بھر جائے گا تو وہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ ناشکرا بن جائے گا, لہذا وہ کوشش کرے گا اس کا پیٹ نہ بھرے تاکہ وہ ناشکرا نہ بنے. اسے معلوم ہے کہ کس کو اگر نہیں ملے گا تو نہ ملنے کی وجہ سے اس کے دروازے سے نکل جائے گا, لہذا وہ اس کو دے دے گا تاکہ اس کے دروازے پہ رہے. یہ حکمتیں خدا کی, خدا جانتا ہے, خدا جانتا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے کیسے دینا ہے. لہذا ہم نے یہ چیزوں کو پھیر پھیر کے بیان کیا تاکہ لوگ متذکر ہوں, لیکن اکثر انسان کیا کرتے ہیں, ناشکر ہی رہتے ہیں. ولو شینا, اب دوبارہ اگر ہم چاہتے, یہاں پہ دوسری آیت کے اندر ولو شینا کا کیا مطلب ہے, اگر ہم چاہیں, وہاں خدا نے پہلے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو اس سائے کو روک دیں, کوئی ہم کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. ادھر کہا خدا کہہ رہا ہے ولو شینا, اگر ہم چاہیں, یعنی یہ شینا کے اندر جو جملہ ہے وہ کیا, اس کائنات میں جو اختیار ہے وہ ہمارا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے ہماری مرضی سے ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارادے سے ہو رہا ہے, ہم کسی بھی چیز کے اندر کسی بھی وجہ سے مجبور نہیں ہیں, خدا مجبور نہیں ہے, خدا اللہ مجبور نہیں ہے. ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا, اگر ہم چاہیں تو ہر قریے میں ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیں, یعنی ایک نبی بھیج دیں اگر ہم چاہیں, لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. اس کی وجوہات تفسیر میں بیان کی, اس لیے کہ الگ الگ انبیاء بھیجنے کی اب آپ کے زمانے میں, یعنی رسول اللہ سے گفتگو ہے, آپ کے زمانے میں اب مختلف جگہوں پر نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کی شخصیت اتنی کامل ہے, اتنی جامع ہے, اتنی صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں کہ آپ اس پوری کائنات کے اوپر ہدایت کو پھیلا سکتے ہیں رسول اللہ کی عظمت کے اوپر. اگر ہم چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں. اس میں بعض مفسرین نے کہا کہ مشرکوں کا ایک تانا یہ بھی تھا کہ خدا وند عالم مختلف جگہوں پر کیوں نہیں نذیر بھیجتا, کیوں نہیں ڈرانے والا بھیجتا, اس کا جواب خدا نے کہا ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس حبیب کے ہوتے ہوئے اب ضرورت نہیں ہے, اس کی جامع شخصیت اتنی ہے کہ اس کی کا پھیلایا ہوا دین, اس کا طریقہ کا پوری دنیا پر رائج ہو جائے گا, اس کی موجودگی میں اب ضرورت نہیں ہے. اس پر آگے خدا کہہ رہا تھا, وہ جو رکھیے گا, فلا تطع الکافرین, بس آپ کافروں کی پیروی مت کیجئے. یہ کس کو کہہ رہا ہے خدا, کس کو کہہ رہا ہے, رسول اللہ کو. رسول اللہ کی زبانی اصل میں ہمیں کہا جا رہا ہے, وہ تو اللہ کا رسول ہے, وہ تو رسول اللہ ہیں, انہیں تو معلوم ہے, وہ تو کافروں کو مسلمان کرنے آئے ہیں, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ان کی بات سن کر ان کے پیچھے مت چلیں, یعنی آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت میں پیغام کس کو دے رہا ہوں, مسلمانوں کو دے رہا ہوں کہ کافروں کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا, کافروں کے ذریعے سے مت سوچنا تمہاری زندگی کو اچھا بنائیں گے, اپنی زندگی اچھا بنانے کے لیے اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا, اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اسلام کے راستے پر چلنا. فلا تطع الکافرین وجاہدھم بہ جہادا کبیرا, اور ان کافروں کے ساتھ جہاد کریں, بڑا جہاد کریں. یہ آیت کہاں نازل ہوئی, یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے, مکہ میں. مکہ کے اندر مسلحانہ جہاد نہیں تھا, تلوار کے ساتھ جہاد نہیں تھا, تلوار کے ساتھ جہاد مدینے میں شروع ہوا ہے. یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ ان کافروں کی بات نہ مانو اور ان کے ساتھ جہاد کرو, جہاد کرو, بڑا جہاد کیا مراد ہے, یعنی علم کا جہاد, تبلیغ کے ذریعے سے جہاد کرو, ان کو روشن فکر بناؤ, ان کو دلیل کے ذریعے سے, ریزنز کے ذریعے سے خدا تک لے کر آؤ. یہاں پر ایک پیغام ہے ہمارے بہت سے جوانوں کے لیے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد سے مراد فقط اسلحہ اٹھانا ہے. اگر ہم نے مثال کے طور پہ ظالموں کے خلاف اس وقت جہاد کرنا ہے تو حزب اللہ لبنان کے نوجوان مسلحانہ جہاد کر رہے ہیں, یمن کے نوجوان مسلحانہ جہاد کر رہے ہیں, بہت ساری جگہوں کے نوجوان مسلحانہ جہاد کر رہے ہیں, تو ہم تو اس جہاد سے محروم ہیں, محروم نہیں ہیں. رسول اللہ کی حیات ہمارے لیے کیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ ہی اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی ذات رول ماڈل ہے, اور رسول اللہ کی جو حیات ہے مکی زندگی اور مدنی زندگی, اور مکی زندگی کے اپنے تقاضے تھے, مدنی زندگی کے اپنے تقاضے تھے. خدا اس آیت میں کہہ رہے ہیں وجاہدہم ان کفار سے لڑو جہاداً کبیرا, بڑا جہاد کرو ان کے ساتھ. بڑا جہاد اس کا مطلب ہے, میں نے عرض کیا مکے میں اسلحے کا جہاد نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے کہ اسلحے کی لڑائی چھوٹی لڑائی ہے, فکری لڑائی, تبلیغ کی لڑائی, امر بالمعروف کی لڑائی, معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی لڑائی بڑی لڑائی. اس کا راستہ کھلا ہوا ہے یا نہیں کھلا میرے اور آپ کے لیے؟ کھلا ہوا ہے. یعنی مجھے اور آپ کو معاشرے کے اندر فکری ارتقاء کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ درس قرآن اس کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے. ماہ رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے, منتظمین نے اس درس کا اہتمام کیا تاکہ اس کے اندر ہم بیٹھ کر کچھ حد تک سمجھنے کی قابلیت پیدا کریں کہ خدا چاہ کیا رہا ہے ہم سے, خدا نے ہمیں بیان کیا کیا ہے اس قرآن کو, جس کے لیے اس نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس شہر رمضان, ماہ رمضان, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رمضان میں کیا نازل کیا؟ قرآن. ہمیں لگتا ہے کہ خدا نے اس قرآن میں پکوڑے اور شربت نازل کیا ہے. ہمارا استفادہ اس ماہ رمضان میں قرآن سے, ماہ رمضان سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا یہ نہیں ہے اگر دسترخوان پہ پکوڑے نہ ہوں تو اس دن کا روزہ نہیں کھلتا, ایسا ہی ہے. اگر طرح طرح کی چیزیں نہ ہوں تو لگتا ہے آج روزہ ہی نہیں کھلا, بھائی آج کیا ہو گیا. وہ بیچاری خاتون جو روزے میں تھی, اس کا بھی روزہ تھا, دن بھر کی تھکی ہوئی, وہ نہیں کر پائی تھوڑا سا کام زیادہ آج, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ دسترخوان پھیکا ہے, آج دسترخوان پھیکا ہے تو روزہ بھی اللہ پتہ نہیں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. خداوند عالم نے کیا بیان کیا؟ جہاد کرو ان کے ساتھ. کون سا جہاد کرو؟ قرآن پڑھو. قرآن کیوں؟ چونکہ اس شہر رمضان, اس ماہ رمضان کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن کریم. اسی ماہ رمضان کے اندر ایک آیت کے بدلے خدا کتنا اجر دے رہا ہے؟ پورے قرآن کا. رسول اللہ نے کہا ایک آیت پڑھو گے اس قرآن کے اندر تو پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا. کیوں اتنا بھر بھر کے خدا دے رہا ہے؟ تاکہ تھوڑا توجہ کر لیں. خوب, لہذا ہمارے لیے وہ راستہ نہیں کھلا ہوا, مسلیانہ جہاد نہیں ہے, ہم پر فرض بھی نہیں ہے ابھی. اگر یہاں کے حالات کبھی ویسے بن گئے پھر فرض ہوگا, ابھی نہیں ہے. ابھی ہمارے پر کیا فرض ہے؟ ساقط ہو گیا جہاد؟ نہیں, یہ مکے والا جہاد ہے جو رسول اللہ کے اوپر ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو, یعنی ان کی فکری صلاحیتوں کو پروان چڑھو, معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو, دلیل کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو. وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا, اور لوگوں کے ساتھ بڑا جہاد, یعنی فکر بدلنا. غور کیجئے گا, اس کا مطلب ہے کہ کسی رسول اللہ مکے میں کیا کر رہے ہیں؟ فکر بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, بت پرستی سے نکال رہے ہیں, ظاہر سے نکال کر باطن کی طرف لے کر جا رہے ہیں, خدا کی طرف رجوع کروا رہے ہیں. جو فکر کا بدلنا ہے یہ بڑا جہاد ہے. انسان اپنی فکر بدلے, اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی فکر بدلے, معاشرے کی فکر بدلنے کا کام بڑا جہاد ہے. اس اعتبار سے تبلیغ کی اہمیت زیادہ ہے, اس اعتبار سے امر المعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والوں کو جو لوگ پہلے زمانے میں مار دیا کرتے تھے, بہت سے ایسے زمانے گزرے کہ جہاں پہ امر المعروف کرنے والے کو قتل کر دیا, ہمیں پسند ہی نہیں ہے تمہاری بات, بھائی جاؤ یہاں سے. امر المعروف کرنے والا امر المعروف کر رہا قتل کر دیتے تھے. خدا نے کہا جو امر المعروف کے رستے میں مرا وہ اسی طرح ہے کہ جیسا ایک نبی خدا کی راہ میں تبلیغ کرتے ہوئے مرا, اتنا درجہ اس کا, درجہ اس کا امر معروف کرتے ہوئے مارا گیا. خدا کہہ رہا ہے انبیاء کے صف میں یہ شخص, کیونکہ کام وہی کر رہا ہے, اس کے پاس رسالت اور وہی نہیں ہے, کام وہی ہے اس کا. معاشرے کے اندر امر معروف کی اس وقت زیادہ ضرورت بھی ہے ہمیں. وہی خدا ہے کہ جس نے جو ہے آپ کو کہا کہ آپ ان کی پیروی نہیں کریں. اس کے اندر چند نکات ہیں. فلا توتے, ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ فلا توتے یعنی اطاعت مت کرو, یعنی اپنے آپ کو کافروں جیسا نہ بناؤ, کافروں سے اپنی شباہت نہ دو. اگلی آیت سے اس کا لنک ہے, اس لیے میں تھوڑا اس کو یہاں کھول لوں, اگلی آیت میں مزید کھلے گی بات. کافروں جیسے نہ بنو, اپنے آپ کو کافروں سے شباہت نہ دو, اپنے لباس میں, اپنے ماحول میں, اپنی زندگی میں. تم یہ دیکھو کہ تم کو خداوند عالم نے اپنے نبی کے ذریعے سے عزت عطا کی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, بے شک خداوند عالم نے مومنوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا منہم, کہ جب ان کے درمیان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا, اس رسول کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس نبی کے آنے سے پہلے یہ کھلی جہالت میں تھے, گمراہی میں تھے. توجہ رکھیے گا, میری جانب توجہ رکھیں, جو لائٹ کا بندوبست ہو رہا ہے اس کو اپنی جگہ ہونے دیں, آپ توجہ میں رکھیں, پانچ دس منٹ ہیں میرے. کیا ہے یعنی مومن خدا کہتا ہے تو کسی پر احسان مت جتاؤ، خدا ہم سے کہتا ہے صدقہ دے رہے ہو، ولا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے مومنو اگر تم صدقہ دے رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، جتاؤ نہیں اس کو، احسان مت جتاؤ کسی کو، بلکہ ہم نے تمہاری پہلے بھی مدد کی تھی، پچھلے سال بھی کی تھی، تمہارے بڑے بیٹے کی فیس بھی ہم نے دی تھی، مت کرو یہ کام، ایسا کرو گے تو تمہاری نیکی برباد ہو جائے گی. لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اذیتیں مت دو کسی کو، مدد کرنی ہے آئمہ کی روش پر کرو، ایسے کرو کہ سامنے والے کی عزت باقی رہے، سامنے والے کو ذلیل کر کے مدد نہیں ہوتی. ٹھیک، خدا کہہ رہے ہیں احسان نہ جتاؤ کسی چیز کے اوپر، لیکن خدا اس چیز پہ آ کے خود کہہ رہے ہیں میں نے احسان کیا ہے، میرا احسان مانو. لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے احسان کیا ہے مومنوں پہ. اذ بعث فیہم، جب انہیں کے درمیان سے اٹھایا ایک رسول کو، اس نے کیا کیا، ان کو آیات سکھائیں، ان کے سامنے تلاوت کی، ان کے نفوس کا تزکیہ کیا، یعنی ان کو پاکیزگی کا ہنر سکھایا. اس رسول کے آنے سے پہلے جناب سیدہ کے خطبہ فدق کے مطابق کہ رسول کے آنے سے پہلے تمہارے اور حیوانوں کا مشرب ایک تھا، تم حیوانوں کی طرح حیوانوں کی گھاٹ پر اتر کے پانی پیتے تھے، تمہیں زندگی کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، یہ جو زندگی کا ڈھنگ تمہیں آیا ہے یہ رسول کی وجہ سے آیا، تمہیں نہیں پتا تھا تمہاری عظمت کیا ہے، اس رسول نے آ کر جب تمہاری عظمتوں کو اجاگر کرنا شروع کیا تو اس رسول نے بے ذر کو ابو ذر بنایا ہے. اس رسول کا صدقہ ہے، اس رسول کے صدقے ہوا کہ تم جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے، تمہاری کل کی کل زندگی فقط یہ تھی کہ میرے پاس 50 بھیڑے، سامنے والا کہتا تھا میرے پاس 55 بھیڑے، اس کے اوپر تمہارا مقابلہ چلتا تھا، تمہارا مقابلہ اپنے مردوں کی گنتی پہ چلتا تھا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم ان چیزوں پہ اپنے آپس میں فخر و مباحت کرتے تھے. خدا وند عالم کے نبی نے آ کر تمہیں بیان کیا نہیں، مسابقہ کچھ اور ہے، دوڑنے کا میدان کچھ اور ہے. وہ دوڑنے کا میدان کیا ہے؟ اللہ کی کاموں کی طرف سبقت کرو. تمہیں جب یہ چیز سمجھ میں آئی تم اللہ کی طرف آگے بڑھے. سورہ واقعہ میں خدا نے کہہ دیا اصحاب الیمین اور والسابقون السابقون، تم اس جہالت سے اٹھ کر یہاں تک پہنچے کہ سبقت لے جانے والے ہو گئے. ایسی سبقت لے کر گئے کہ خدا وند عالم نے تمہیں قبول کر کے کہا اولئک هم المقربون، یہ تو میرے نزدیک ہو گئے، یہ رسول کے آنے سے ہوا ہے، وہ رسول اللہ نے آ کے کیا. لہذا فلا تطیع الکافرین، کافروں جیسا حلیہ مت اپناؤ. کافروں کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں ہے، ظاہر بڑا اچھا ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہے، اندر سے بہت خرابیاں ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے ظاہر پر مت جاؤ، ان کے ظاہر سے دھوکہ مت کھاؤ. ہاں، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، امام علی کے مطابق حکمت کہیں سے ملے، علم کہیں سے ملے لے لو، لیکن اس کے ساتھ ان کی فرہنگ، ان کا کلچر مت اپناؤ. جو میں یہاں چند دن پہلے کہہ چکا بچوں سے دوبارہ، کہ اپنے بالوں کا انداز وہ نہ بناؤ جو پتہ نہیں کیسے کیسے ناموں سے بنا دیا گیا ہے. اپنے لباس کو، اچھا خاصا لباس اللہ نے تمہیں دیا ہے، پورا لباس خرید کے لاتے ہو، اس کے بعد قینچی سے اس کی ٹانگ کے پاس سے کاٹ دیتے ہو، یہ کون سا فیشن ہے؟ اچھا خاصا خدا نے لباس دیا ہے، کیوں اس کو خراب کرتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ باہر ایسا موڈ چل رہا ہے. عقل مند انسان ہو تو سوچو. کافروں کی پیروی مت کرو، کافروں کے راستے پر مت چلو. اس کے بعد خدا آپ دیکھیں اگلی آیت، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی خدا ہے کہ جس نے دو دریاؤں کو جاری کیا. حَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، حَاذَا سے مراد اشارہ ہے، مثلا یہ سیدھے ہاتھ والا، اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، یہ سیدھے ہاتھ والا جو دریا ہے بہ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک الٹے ہاتھ پہ بھی دریا بہ رہا ہے. سیدھے ہاتھ والے دریا کی خصوصیت یہ ہے کہ حَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اس کا پانی خوشگوار اور میٹھا ہے. وَهَذَا، یعنی جو الٹے ہاتھ والا ہے، مِلْحٌ اُجَاج، اس کا پانی نمکین اور کھارا ہے، دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، لیکن ان دونوں کے درمیان خدا نے ایک باریک سی رکاوٹ ڈال دی ہے. وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، نہ میٹھے پانی والا دریا کھارے پانی کے اوپر آ کر اس کے اوپر غلبہ حاصل کر رہا ہے، نہ کھارا والا میٹھے والے کے اوپر جا رہا ہے. یہ آیت کس چیز کے بعد بیان کی ہے؟ ولا تطیل کافرین کے بعد، خوب غور کی جگہ اس کے اندر. محسن قرادی صاحب نے یہ نقطہ اس سے بیان کیا ہے، فلا تطیل کافرین، کافروں کے پیچھے مت چلو. خدا اس کے بعد مثال کیا دے رہا ہے؟ دو دریاؤں کی. دو دریا مثال کیا ہے؟ یعنی ایک کا پانی میٹھا ہے خوشگوار، ایک کا پانی کھارا ہے نمکین ہے، دونوں ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں، لیکن دونوں پانی کے اندر خدا نے ایک رکاوٹ ڈال دی، ایک حجاب بنا دیا، ہم نے ان کے درمیان برزخ بنا دیا، حجاب رکاوٹ ہے. اس حجاب کی وجہ سے میٹھے پانی کو کھارا پانی خراب نہیں کر رہا، کھارے پانی کو میٹھا پانی خراب نہیں کر رہا. یہاں پہ محسن قاضی صاحب نے نقطہ یہ نکالا کہ وہ جو خدا پہلے کہہ رہا تھا فلا تطع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ملنا، ان کی طرح زندگی نہیں گزارنا، یعنی خدا پانیوں کو الگ الگ چلا رہا ہے. وہ خدا جو میٹھے کھارے پانی کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہا، وہ خدا حق اور باطل کو کیسے ملنے دے گا؟ وہ خدا ایمان اور کفر کی آمیزش پر کیسے راضی ہو جائے گا؟ وہ خدا یہاں پہ یہ مثال ویلڈ ہے، یعنی وہ خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے مت چلنا، ان کے راستے پر مت چلنا، یعنی اگر مومن ہو تو ایمان کے اوپر باقی رہنا، اگر مومن ہو تو باقی رہنا. دیکھو خدا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میٹھا اور کھارا پانی ایک ساتھ چل تو رہے، ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، ان میں ملاپ نہیں ہو سکتا، چونکہ دونوں کی جنسیت الگ ہے. میٹھا پانی میٹھا ہے، کھارا کھارا ہے، دونوں کی جنسیت الگ ہے. خدا گوارا نہیں کرتا دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں، تو خدا کیسے گوارا کرے گا کہ مومن اور فاسق مل جائیں؟ خدا کیسے گوارا کرے گا کہ مومن اور کافر مل جائیں؟ خدا کیسے گوارا کرے گا کہ حق اور باطل مل جائے؟ نہیں، حق کو ہمیشہ الگ رکھنا، باطل کو ہمیشہ الگ رکھنا، اپنے کاموں کے اندر باطل کو حق کا لباس بنا کر شامل زندگی میں مت کرنا. یہ آیات ہیں، خداوند عالم نے اس طرح سے بیان کیا، یہ پانی میٹھا ہے، یہ پانی کھا رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نہیں ملتے، ان کے درمیان ایک جو ہے وہ رکاوٹ ہے. آخری آیت، وہ الذی، وہی خدا ہے، خلق من الماء بشرا، جس نے پانی سے بشر کو خلق کیا. بشر سے مراد کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہے، ہم اور آپ ہیں. خدا نے مجھے اور آپ کو پانی سے خلق کیا ہے. وہ الذی خلق خلق من الماء بشرا، پانی سے بشر کو خلق کیا، فجعلہ، پھر اس کے لیے بنا دیے، نسباً وسہرا، اس کے لیے خونی رشتے بھی بنا دیے اور سسرالی رشتے بھی بنا دیے. وکان ربک قدیرا، تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے. ان دو چیزوں کے درمیان خدا نے کیا بیان کیا؟ خوب بس آخری نقطے پہ غور کیجیے گا کہ تمہاری ابتدا کیا ہے. کبھی تم زندگی میں کسی غرور کی طرف پہنچو تو اپنی ابتدا پہ نگاہ کر لینا. امام علی نے اس کو نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے کہ اے انسان، تو کس چیز پہ اکڑتا ہے، کس چیز پہ غرور کرتا ہے، کس چیز پہ تجھے گھمنڈ ہے؟ تو اپنی بنیاد کو تو دیکھ، تو ایک نجس قطرے سے وجود میں آیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کی بنیاد ایک نجس قطرہ ہے، تیری بنیاد ایک نجس قطرہ، تیرا اختتام پھر نجاست. نجاست کس معنی میں؟ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو ہاتھ لگاؤ ٹھنڈا ہونے کے بعد باڈی کو اس کی، تو کیا ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. جس نے ہاتھ لگایا اس کے اوپر کیا واجب ہوتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے. ابتدا نجس، انتہا نجس، گھمنڈ کس بات پہ؟ ایک قطرے سے تیری پیدائش ہوئی ہے، اس ایک قطرے کے اندر صلاحیت کسی نے دی ہے، تو جس نے اس قطرے کو اتنا طاقتور بنایا، اس کے اندر اتنی صلاحیت دی ہے، اس کے سامنے گھمنڈ نہ کرو، اس کے راستے پر چلو، ہمیشہ اپنی بنیاد کو یاد رکھو. ایک دوسرا معنی، پانی سے مراد پانی ہی ہے، چونکہ ہر چیز جو انسان کھاتا ہے اس کے ذریعے سے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، تو ہم جو کھاتے پیتے ہیں اسی سے نطفہ بنتا ہے، اسی کے ذریعے سے انسان کی پیدائش ہے. ہم نے تمہیں بنایا، کس سے بنایا؟ پانی سے بنایا، قطرے سے بنایا. بنانے کے بعد ہم نے اب تمہیں اس زندگی کو گزارنے کے لیے ایک دستور بتایا، تمہارے کچھ خونی رشتہ دار بنائے، تمہارا پہلے نسب بنایا. انسان کا نسب کیا ہے؟ باپ، ماں، بھائی، بہن، یہ سارا نسبی سلسلہ ہوتا ہے، یعنی ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، پھوپھی ہیں، چچا ہے، تایا ہے، یہ پورا خاندان ہے. خدا نے تمہیں اس طرف سے بنایا، اور اس کے بعد ایک سببی رشتہ بنایا ہے. سبب یعنی کسی وجہ سے، بیوی کے گھر والے شوہر کے رشتہ دار بن جاتے ہیں. شادی فقط بیوی سے نہیں ہوتی ہے، یعنی بیوی سے شادی ہوئی، رشتہ فقط سب بیوی سے نہیں ہوتا، رشتہ سب سے ہوتا ہے. اسی طرح جو رشتہ مرد کی وجہ سے قائم ہوتا ہے وہ پورے گھر والوں سے ہوتا ہے. اگر ان رشتوں کے اندر توازن رکھا جائے تو کبھی جھگڑے نہیں ہوتے. ہوتا کیا ہے، معمولاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس شادی صرف لڑکے سے کی ہے، یار لڑکا ہماری بیٹی کو لے کے کہیں نکل جائے، اس کے ماں باپ جیسے زندگی گزارنا چاہیں گزار لیں، جھگڑے یہاں پہ آتے ہیں. لڑکی گھر میں آنے کے بعد یہ سوچتی ہے کہ میرا تعلق فقط شوہر سے ہے، باقیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. خدا کرے تعلق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا خدمت کرے گھر پہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا، اس کے فقہی احکام اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ گھر میں کتنا کام لینا چاہیے، کتنا کام ہونا چاہیے، کتنا کام کوئی کر سکتا ہے. یہ زیادہ تر بحث فقہی اعتبار سے، فقہ کے بعد اخلاق کے دامن میں آتی ہے بحث. یاد رکھیے گا کہ زندگی کبھی بھی فقط ظاہری اصولوں پہ نہیں چلے گی. زندگی گزارنے کے لیے انسان کو بہت ساری چیزوں میں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جب تمہیں خلق کر دیا تو نسبی رشتے اور سببی رشتے قرار دیے. آخری نقطہ یہی کہ ان رشتوں کے اندر پھر کیا ہونا چاہیے, جیسے تم اپنے نسبی رشتوں کا احترام کرتے ہو, جیسے تم اپنے سگے باپ کا احترام کرتے ہو چونکہ نسب تمہارا اس کے ساتھ ہے, ویسے ہی خدا نے سببی رشتہ بنایا ہے. تو جو سببیت کے ذریعے تمہارا باپ بنا یعنی سسر بنا, اس کا بھی ویسے ہی احترام کرو. جیسے تم اپنی نسبی ماں کا احترام کرتے ہو ویسے ہی سببی ماں کا احترام کرو. جیسے نسبی بہن تمہارے لیے قابل عزت ہے ویسے ہی سببی بہن قابل عزت ہے. دونوں طرف خدا بیان کر رہے ہیں. آپ واقعی سوچیے اس تھوڑی سی آیت کو, تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا, اس پہ غور کیجیے گا کہ خدا اس قرآن کی چند ہزار آیات کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کیوں کر رہے ہیں. یہ قرآن کس چیز کے لیے نازل ہوا؟ ہدایت کے لیے. ہدایت یعنی زندگی. زندگی یعنی خدا چاہتا ہے کہ میری آپ کی زندگی اچھی گزرے. اچھی زندگی کا اصول اس قرآن میں موجود ہے. اگر ایک, میں پہلے بھی شاید کہا ہو کہ ایک رائٹر جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو جتنا بڑا وہ رائٹر ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بہت دقیق جملوں کا استعمال کرے, معنی بہت اچھے لے کر آئے, جملے بہت اچھے لکھے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوشش کرے گا کوئی ایک جملہ بھی مہمل نہ ہو, یعنی بیکار میں کوئی جملہ نہ ہو, ریپیٹڈ کوئی چیز نہ ہو. خدا اگر ان آیات کے اندر کہ جس آیات کو پڑھنے کا اجر قرار دے رہا ہے اس میں سببی اور نسبی رشتے کا تذکرہ کر رہا ہے, تو اس وجہ سے ہوا کہ خدا کے پاس الفاظ کم پڑ گئے تھے, مطالب کم پڑ گئے تھے. اب اس نے دیکھا مطلب کم پڑ گیا تو کیا کروں, چلو یہ ایک رشتہ ڈال دیتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہوا. یہ خدا نے نازل کیا قرآن, سبب کے ذریعے سے نازل کیا. خدا چاہتا ہے کہ انسان ان رشتوں کو سمجھے. رشتوں کو سمجھے گا تو رشتوں کا احترام کرے گا, رشتوں کا احترام کرے گا تو زندگی اچھی گزرے گی. سببی رشتہ ہے, نسبی رشتہ ہے, ان کا احترام ہوگا تو انسان کی زندگی اچھی گزرے گی. خداوند عالم ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے بہترین توفیق حاصل کرنے کی ہم سب کو سعادت عنایت فرمائے. زیادہ سے زیادہ قرآن کی آیات کو پڑھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت عنایت فرمائے. زندگی میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس قرآن کو قیامت میں ہمارا شفاعت کرنے والا قرار دے. تمام بیمار جو اس وقت دنیا میں جہاں بھی, خدا ان سب کو شفا عنایت فرمائے. تمام مظلوموں کی خدا, مخصوصاً فلسطین کے مظلوموں کی خدا مدد فرمائے. فلسطین کے مظلوموں کو ظالموں سے نجات عطا فرمائے. جو مجاہدین دنیا کے جس حصے میں بھی بیٹھ کر ان مظلوموں کی حمایت میں جہاد میں مشغول ہیں, خدا ان سب کو اپنی حفظ و امان میں جگہ عنایت فرمائے, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا ان مظلوموں کے لیے جو ہماری گردن پر حق ہے اس کو ادا کرنے کی ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے. تمام مراجع عزام رہبر معظم کو خدا صحت سلامتی طول عمر دے. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. درود پڑھیے محمد والے محمد.